پھر اس میں ایک اور چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حکمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب حکمت تھے. مثلا آپ نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاه اللہ مالا فسلطه علی ہلکتہ ورجل آتاه اللہ الحکمہ فہو یقضی بها ویعلمها. حسد نہیں سوائے دو آدمیوں پر, ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا تو وہ اس کو حق کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرتا ہے, دوسرا وہ جس کو اللہ نے حکمت دی تو وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور کہا اے اللہ اس کو حکمت عطا کر. خوش قسمت. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حکمت کتنی اہم چیز ہے, کتنی مفید چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کیا ہی اچھی ہے وہ مجلس جس میں حکمت کی بات کی جائے, یعنی وہ مجلسیں بھی بہت اچھی ہیں جہاں سے انسان حکمت سیکھے. اسی طرح فرمایا حکمت کی بات سے زیادہ بہتر کوئی تحفہ نہیں. عموماً تحفہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی مال ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی نظر آنے والی چیز ہوتی ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے خوبصورت تحفہ کس چیز کو قرار دیا؟ حکمت کی بات. دارمی کی روایت ہے. اور اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت سی گفتگو کی ہے. ایک روایت آپ کو پہلے بھی سنا چکی ہے کہ الحکمت دالت المؤمن, حکمت مومن کی گم گشتہ متا ہے, گمی ہوئی چیز ہے. پھر مسیح کی روایت ہے جہاں اس کو پائے تو وہی اس کا زیادہ حقدار ہے, جہاں سے مل جائے لے لے, کسی سے, کسی مسلمان سے, کافر سے, اپنے سے, پرائے سے, دوست سے, دشمن سے, زمین سے, آسمان سے, کہیں سے مل جائے لے لے, یہ اس کی چیز ہے. حکمت مومن کی گمی ہوئی چیز ہے, گم گشتہ, جہاں اس کو پائے تو وہی اس کا زیادہ حقدار ہے. اور بعض روایات میں تو حکمت اور تفقہ کی اہمیت عبادت سے بھی زیادہ ہے. یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں اللہ ہم فقہ ہے نہ کہ دین, یعنی حکمت کے لیے پہلے تفقہ چاہیے تھا نا, سمجھ بوجھ چاہیے ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکات کی حدیث ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد, ایک فقیہ شیطان کے اوپر ہزار عابدوں سے بھی بھاری ہے. ایک سمجھدار شخص شیطان کے مقابلے میں ہزار عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے. یعنی ہزار لوگ نفل پڑھ رہے ہیں نا, تو اس کے مقابلے میں ایک شخص جو نفل نہیں پڑھ رہا لیکن لوگوں کو حکمت کی بات سکھا رہا ہے اور سیکھ رہا ہے, وہ زیادہ افضل ہے. یہ تو تھے آپ کے اقوال, لیکن اب آپ کا عمل کیا تھا؟ نبوت سے پہلے کا ایک مشہور واقعہ ہے, کون سا؟ حجر اسود کا نصب کرنا. سب قبیلے آپس میں لڑنے مرنے پہ تیار تھے اور ہر ایک کہتا تھا کہ میں پتھر رکھوں گا. آپ نے کیا کیا؟ چادر بچھائی, سب کو کہا آؤ مل کے رکھتے, سب کو اٹھوا لیا اور جا کر خود خانہ کعبہ کے پاس نصب کر دیا. یہ حکمت کی ایک بہترین مثال ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لوگوں کہو لا الہ الا اللہ تم فلاح پا جاؤ گے. اس وقت کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ سب سے پہلے جا کے گھسے اور بت توڑ کر پھر کہیں اب پڑھو لا الہ الا اللہ. بت چھوڑ دیے اور لوگوں کو کیا بتاتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ پڑھو. یعنی اپنی بات سے آغاز کیا نہ کہ ایکشن سے. ہم کیا کرتے ہیں؟ بات سے پہلے ہاتھ چلاتے ہیں. اچھا, اسی طرح توہین برداشت کرنا, بے عزتی برداشت کر لینا, کوئی ہمارے سامنے بدتمیزی کرے, کوئی خرابی کرے, صبر کر جانا. مثلا لوگ آپ کو کہتے تھے مزمم, محمد کی بجائے کیا کہتے؟ مزمم. قریش نے آپ کا یہ نام رکھ لیا تھا. لوگوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو کسی اور کی بات کرتے ہیں, میں تو محمد ہوں, میرا نام مزمم نہیں, میرا نام تو محمد ہے. اگر وہ مزمم مجھے کہہ کے پکار دے تو میں تو ہوں ہی نہیں ہوں. کتنے خوبصورت انداز میں برداشت کر لی بات, حالانکہ اگر ہمارے نام کو رکھے تو فوراً اس پر پلٹ پڑے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مکہ کے بعد جب آپ مدینہ آئے تو یہاں منافقین سے واسطہ پڑا, عبداللہ بن ابی جیسے لوگوں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات وہ گالیاں تک دیتا تھا, لیکن جب حضرت عمر نے ایک دفعہ کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں, تو آپ نے فرمایا نہیں, اس کو چھوڑ دو, لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. لوگ تو اس کو مسلمان کے نام سے جانتے ہیں نا, کسی کو یہ تو نہیں پتا منافق, اس لیے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. یعنی کس حد تک برداشت کی آپ کی. پھر اسی طرح وقت سے پہلے آپ نے کچھ اقدام نہیں کیے, پہلے اس کی تیاری کی. 13 سال تک آپ مکہ میں رہے, اکثریت مخالف تھی, طرح طرح سے ستاتے تھے, لیکن آپ کی مسلسل محنت کی وجہ سے 200 مرد اور عورتیں اسلام میں داخل ہو گئے. اتنی مخالفت کے باوجود بھی لوگ بار بار کہتے کہ اب ہم 200 ہو گئے, اتنے ہو گئے, اب ہم ان کو مزہ چکھائیں گے دشمنوں کو. آپ نے فرمایا نہیں. حضرت عمر نے ایک دفعہ کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم سب مل کر ان کی خبر لیں اپنے دشمنوں کی. آپ نے فرمایا نہیں, یا عمر انا قلیل, ہم ابھی تھوڑے ہیں, ابھی نہیں. مکی دور کے آخر میں تقریباً 200 لوگ جب مسلمان ہو گئے تو جہاد کی اجازت مانگی گئی, قتال کی, لیکن اجازت نہیں دی گئی. قرآن میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب کہا گیا کہ کفو ایدیکم, اپنے ہاتھ روک کے رکھو بھی, لیکن مدینہ میں آ کر یہ اجازت ملی جب کثرت سے لوگ مسلمان ہو گئے. پھر اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 ماہ تک بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائے رکھا. یہ اس وجہ سے تھا کہ یہود آپ سے مانوس ہوں, حالانکہ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کا اصل قبلہ مکہ کا خانہ کعبہ ہوگا. اسی پر تو ان کو بہت باتیں کرنے کا موقع مل گیا تھا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں, کبھی ایک بات کرتے ہیں کبھی دوسری کرتے ہیں, اپنا عمل روز بدل لیتے ہیں. حالانکہ یہ کیا بتانا مقصود تھا کہ ہم بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں, ان پیغمبروں سے اختلاف نہیں ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حکمت میں ایک اور چیز بھی تھی, آپ کی رازداری. فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کسی کو نہیں بتایا کہ کہاں کو جا رہے ہیں, کیا کریں گے. حضرت ابوبکر نے اپنی بیٹی سے پوچھا حضرت عائشہ سے کہ کدھر کی تیاری ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے نہیں معلوم. حضرت عائشہ تک کو نہیں پتا تھا کہ کہاں کو جانا ہے. یعنی بعض معاملات میں اس حد تک رازداری تھی کہ قریب سے قریب لوگوں کو بھی خبر نہیں دی. ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو فاطمہ اور مجھ میں سے کون زیادہ پیارا ہے. فرمایا فاطمہ مجھے تم سے زیادہ عزیز ہے اور تم مجھے فاطمہ سے زیادہ پیارے ہو. تو یہ بھی حکمت کی بات ہے, کیونکہ اگر آپ صرف اتنا کہہ کے چھوڑ دیتے کہ فاطمہ مجھے تم سے زیادہ عزیز ہے, تو حضرت علی کے دل میں ایک بات آتی, لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا اور تم مجھے فاطمہ سے زیادہ پیارے. مطلب کیا ہے اس بات کا, کہ دونوں ہی بہت پیارے ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام گفتگو میں بھی ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے یا ایسی چیزیں استعمال کرتے تھے کہ جس میں آسانی کا پہلو نکلتا ہو. آپ نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا, اس کے بعد مکہ سے طائف کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں سڑکیں نہیں تھیں, ہموار راستے نہیں تھے, ایک جگہ تنگ راستہ ہے جو 2 پہاڑیوں کے بیچ سے گزرتا تھا, تو یہ راستہ تنگ راستے کے نام سے مشہور ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ نے پوچھا اس راستے کا نام کیا, لوگوں نے کہا تنگ راستہ. آپ نے فرمایا نہیں, یہ ایک آسان راستہ ہے. یعنی تنگ ضرور ہے مگر آسان بھی تو ہے نا, شارٹ کٹ بھی تو ہے ادھر سے. یعنی بری چیزوں کو بھی برے نام نہ دو, بلکہ ان کے اندر بھی جو اچھی خیر بھلائی ہے وہ نکال لو. یعنی ہر نیگیٹو سے نیگیٹو جگہ سے کوئی اچھائی نکال لینا. پھر اسی طرح 10,000 لوگ یا اس سے کچھ زیادہ آپ کے ساتھ تھے ہنین کی طرف جاتے ہوئے, لیکن آپ نے ان کو محسوس نہیں ہونے دیا اور بہت تدبیر سے وہ راستہ پار کروا دیا. اچھا, ہمارے لیے عموماً مشکل کیا ہوتی ہے؟ جب ہم آسان چیز کو مشکل کہنے لگے نا, وہ مشکل نظر آنے لگتی. لیکن اگر مشکل تو مشکل کو آپ کہیں کہ نہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں, تو واقعی کچھ دیر کے بعد وہ آپ کو بھی آسان لگنے لگے گی. تو لیڈر کا کام کیا ہے کہ وہ لوگوں کو ہمیشہ ہوپ فل رکھے اور مایوس کن باتیں نہ کرے. آہستہ آہستہ, تدریج کے ساتھ, اسٹیپ بائی اسٹیپ, تھوڑا تھوڑا کر کے انکریز کرنا. ایک روایت کے مطابق حضرت عائشہ نے فرمایا کہ قرآن میں سب سے پہلے وہ آیتیں اور صورتیں نازل ہوئیں جن میں جنت اور جہنم کا ذکر تھا. یہاں تک کہ لوگ جب اسلام کی طرف مائل ہو گئے اس کے بعد حلال اور حرام کے احکام اترے. اگر ایسا ہوتا کہ شروع میں یہ کہہ دیا جاتا لوگوں شراب نہ پیو تو لوگ کہتے ہم کبھی نہ چھوڑیں گے. اگر شروع میں یہ ہوتا کہ زنا نہ کرو تو لوگ کہتے ہم کبھی نہ چھوڑیں گے. تو اس سے ایک بہت بڑی حکمت معلوم ہوتی ہے کہ پہلے دلوں میں اللہ کی محبت آ جائے پھر احکام بتائے جائیں. تو محبت کی خاطر سے انسان بڑے سے بڑی قربانی کر لیتا ہے پھر. تو بات یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی طریقہ تھا حکمت پر مبنی تھا. اور حکمت سیکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ چاہیے. میں نے اپنی زندگی میں قرآن سے ابتدا کی, دین کی تعلیم کی ابتدا قرآن سے کی. جب قرآن پڑھا تو کچھ چیزیں بڑی مشکل لگتی تھی, لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جب میں نے سیرت پڑھی اور حدیث پڑھی تو مجھے دین کا لطف آنے لگا اور دین بہت آسان لگا. وہ ایک پریکٹیکل اگزامپل ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور کسی بھی کام کو اگر آپ کو زبانی پڑھ کے سنایا جائے تو مشکل لگتا ہے, لیکن کر کے دکھا دیا کہ اچھا صرف اتنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آخری آیت جو ہے سورت کی, ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو محسن ہوتے ہیں. محسن کون ہوتے ہیں؟ موعظہ حسنا جادلہم باللتی ہی احسن, جو جھگڑے بھی اچھی طرح کریں, جھگڑوں میں بھی خوبصورتی ہو جن کی. اگرچہ تم ایک اچھا کام کرنے کو نکلو گے لیکن ضروری نہیں کہ تمہاری اچھی نیت, تمہاری خیرخواہی, تمہاری محبت, تمہارے خلوص کا جواب وہی ملے جو تم دوسروں کو دے رہے ہو. ایسا کم ہی ہوتا ہے, اور خصوصاً آغاز میں, اس کام کی ابتدا میں تو نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے کہ آپ کو اچھائی کا صلہ یا اچھائی کا جواب اچھائی میں ملے. ایسے میں اپنی اچھائی سے نیچے نہیں اترنا, اچھائی کو چھوڑنا نہیں, اچھائی پہ قائم رہنا ہے. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, کیونکہ اچھائی اور برائی ایک ہو نہیں سکتی. ادفع باللتی ہی احسن, لوگوں کی طرف سے آنے والے نیگیٹو ریئیکشن, لوگوں کی طرف سے پیش آنے والے ناپسندیدہ رویوں کا ازالہ بدخلقی سے نہیں کرنا, بد اخلاقی سے نہیں کرنا, بلکہ کیسے؟ ادفع باللتی ہی احسن, سب سے اچھے طریقے سے. اس کا صلہ کیا ہوگا, نتیجہ کیا نکلے گا اگر تم برائی کے جواب میں بھلائی کیے جاؤ گے؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, کہ خواہ تمہارے اور تمہارے مدعو کے درمیان دشمنی کے جذبات ہی کیوں نہ ہو, وہ تم سے دشمنی ہی کیوں نہ رکھتا ہو, نفرت اور بغض اور عداوت کے جذبات ہی کیوں نہ رکھتا ہو, اگر تم اپنی بھلائی پر قائم رہے تو ایک دن آئے گا کہ وہی شخص جو کل تک تمہارا دشمن تھا, تم سے نفرت کرتا تھا, آج تمہارا دوست بن گیا، اور صرف دوست ہی نہیں دوستی کے بھی اعلی مقام پر، ولی، مددگار، سپورٹر، ساتھ دینے والا، تمہارے ساتھ شریک ہونے والا اسی نیکی کے کام میں. قرآن پاک جو ہے یہ اللہ نزل احسن الحدیث، بہترین بات ہے، سب سے خوبصورت بات، اللہ کی طرف بلانا احسن قولا ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اللہ کا دوست اور اپنا دوست بنانا ہے، اندھیرے کو روشنی میں بدلنا ہے، نفرتوں کو محبت میں بدلنا ہے، معاشرے کی بے سکونی کو سکون میں بدلنا ہے، آگ کی طرف دوڑنے والوں کو جنت کے رستوں کا راہ گزر بنانا ہے، بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھانا ہے. جب انسان خالصتاً اللہ کی طرف بلاتا ہے خالص نیت سے، پھر نہ گھبراہٹ ہوتی ہے، نہ ڈر لگتا ہے، نہ مایوسی ہوتی ہے، پھر صبر اور اطمینان کی ایک بے مثال کیفیت سے دوچار ہوتا ہے انسان. گویا قرآن پڑھ کر ہمیں اب دوسروں کے راستے پر نہیں چلنا، ادھر کو نہیں جانا جدھر کو ہوا چل رہی ہے، ہمیں تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال ہمیں اس کی طرف پلٹنا ہے، تو شعور کے ساتھ اور اختیاری کیفیت کے ساتھ اس کی طرف جانا ہے. اگرچہ اسلام اپنی ذات کا بدلہ لینے کی اجازت دیتا ہے، لیکن جہاں بات اپنی نہ ہو اللہ کی ہو، تو وہاں پھر اپنی ذات کو یا اپنے مفاد کو یا اپنی عزت کو قربان کر کے اللہ کی خاطر سارے دکھ سہتے جانا ہے. اللہ کی طرف بلانے کے لیے دو شرائط بہت ضروری ہیں، ایک خود نیک کام کرنا اور دوسرا اپنی آئیڈینٹیٹی بطور مسلمان ظاہر کرنا. کچھ اعمال صالح آپ کے کیا ہوں گے؟ اپنی ذاتی زندگی میں ہوں گے. مثلا آپ ذکر کرتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، آپ نفل پڑھتے ہیں، آپ صدقہ کرتے ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق ہے نا، آپ کہیں بھی چپتے گھر میں کر رہے ہیں سب کچھ. لیکن جب آپ تبلیغ کے لیے نکل رہے ہیں تو آپ کی آئیڈینٹیٹی اننی من المسلمین، آپ کی ظاہری شخصیت بھی اسلام کے تقاضوں کے مطابق ہونی چاہیے. پھر دین صرف پرائیویٹ معاملہ نہیں رہ جاتا، یہ لازمی ہوگا کہ جب تم یہ کام کرو گے تو شیطان تمہارے پیچھے پڑے گا، اس کا حملہ ضرور ہوگا. ایک عام انسان کے پیچھے کم شیطان ہوتے ہیں، لیکن جو دین کی طرف بلاتا ہے اس کے پیچھے پوری فوج لگتی ہے، اور جس شخص کے اندر جتنا پوٹینشیل زیادہ ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ شیطان اس کو گھیرتے ہیں. لیکن ان سارے شیطانوں کے مقابلے میں ایک اللہ کافی ہے، جب اس کی طرف رجوع کر لیں گے تو یہ سارے مل کر بھی کوئی نقصان نہیں دے سکتے. اور اگر وہ وسوسہ ڈالنے میں کامیاب ہو جائے تو بھی مایوس نہ ہو، اور ذکر کی کثرت کر لیں، اور سجدوں کی کثرت کر لیں، اور دعاؤں کی کثرت کر لیں. یہ سب طریقے ہیں فاستعذ باللہ کے، یعنی اللہ کی پناہ لینے کا مطلب کیا ہے؟ کس طرح لیں گے پناہ؟ کسی خاص کمرے میں چلے جائیں گے؟ اللہ کو یاد کر کے، اس سے مدد مانگ کے، تو جب اس کی مدد آئے گی ہر چیز کا ازالہ ہو جائے گا. یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ کوئی امیجنری بات نہیں، یہ صرف خیالی بات نہیں کہ دشمن دوست بنیں گے، یہ ایک حقیقی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے کیا وہ آپ کے مددگار نہ بنے؟ بنے، لیکن اس کے لیے کئی سالوں کا صبر چاہیے تھا. اور یہ صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں معجزہ خالص، بلکہ ہر ایک کے لیے کہا گیا کہ جو بھی ایسا کرے گا اس کو یہ بشارت دنیا میں ملے گی. بہت دفعہ مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ فلاں شخص جو کل تک آپ کا نام نہیں سننا چاہتا تھا اب وہ آنا شروع ہو گیا ہے. یہ مجھے تو نہیں پتا کہ اس نے کیا برا کہا اور کیا بھلا کہتا ہے، کیونکہ مجھے اس سے انٹرسٹ ہی نہیں، لیکن صرف اس کو خوشی ضرور ہوتی ہے اور اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے کہ الحمدللہ اللہ کی طرف آ گیا. کیونکہ جب ہم دین کے کام میں نیگیٹو ریئیکشن سے لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور نفرت کے جواب میں نفرت دیتے ہیں، تو ہم خود اپنے نفس کو تو شاید کچھ سیٹسفائی کر لیں لیکن دین کو سخت نقصان پہنچاتے ہیں. ایک شخص جو ہم سے نفرت کرتا ہے، اگر ہم جواب میں انتقام لینے لگتے ہیں تو ہم نے کیا کیا، اسے دین کا دوست نہیں بننے دیا. ہمیں اپنی ذات کی قربانی کر کے کہ ہم سے کوئی کچھ بھی کرے، ہمیں لوگوں کو دین کا دوست بنانا ہے. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے تھے کہ لوگ ہماری کن باتوں سے بیزار ہوتے، پھر ہم لوگوں کو الٹا بلیم کرنے لگتے، لوگ درس نہیں سنتے، لوگوں کو پسند ہی نہیں، لوگ بڑے خراب ہیں، ان کو نیکی کی بات اچھی ہے، سارا بلیم نیکی کی بات کو دے دیں گے، لوگوں کو دے دیں گے، یہ نہیں سوچتے خود کیا کر رہے ہیں. درس قرآن محض توسیع دعوت، توسیع دعوت یعنی اسلام کی بات کو عام کرنے اور وسعت دینے کے لیے، حصول جنت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دیا جائے. نیت کی درستگی ہر عمل کی قبولیت کی بنیاد ہے. ریاکاری سے بچنا ضروری ہے، اس کے لیے اللہ کی مدد طلب کی جائے. نہ شہرت کی خواہش ہو، نہ مال و دولت کی، نہ جاہ و منصب کی، نہ صلے کی پرواہ. ہمیشہ یہ دعا مانگے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب. اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، منافقت سے پاک کر دے، میرے عمل کو دکھاوے سے پاک کر دے، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.